بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، یہ چند آیات دوسرے سپارے کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان میں کچھ تو روزے کے احکامات بیان ہوئے ہیں، کچھ روزے کی تاریخ بیان ہوئی، کچھ روزے کا مقصد بیان ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تصور جو اسلام نے اللہ کریم کے سلسلے میں ہمیں عطا فرمایا اس کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی. فرمایا گیا، اے ایمان لانے والے لوگوں، روزے تمہارے لیے ضروری قرار دے دیے گئے ہیں، پر یہ معاملہ کوئی صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے لیے بھی اسے ضروری قرار دیا گیا ہے. جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا بنایا ہے اسے روزے سے ضرور آزمایا ہے. وہ تحریک جو آدم سے چلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی آپ تک آئی ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تحریک ہے، اور اس تحریک کے مطلب کا آدمی بنانے کے لیے روزے کو ضروری قرار دیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اس سزا سے بچ جاؤ جو خدا کے نافرمانوں کو پہنچنے والی. یہ سارے فوائد روزے سے حاصل ہوتے ہیں. یہ گنتی کے چند روز ہیں، اور اس میں بھی پھر یہ سہولت ہے کہ جو بیمار ہے، مسافر ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر سکے. جو اس صورت حال میں ہے کہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ فدیہ دے ایک مسکین کا کھانا، اور جو اپنی طرف سے کوئی خیر اور نیکی اور بھلائی کا کام کرنا چاہے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، بشرط ہے کہ تم جانو. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے اسے کب شروع کیا جائے، کن ایام کو اس کے لیے مخصوص کیا جائے، یا فردن فردن چھوڑ دیا جائے کہ صاحب ٹھیک ہے گنتی کے چند روزوں میں دنوں میں آپ روزہ رکھ لیں. تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو بڑے سمجھدار اور بڑے دین کا فہم رکھنے والے لوگ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ انفرادیت کا تصور سرے سے ہے ہی نہیں. اس نے تو سارے نظم زندگی کو اتحاد اور اجتماعیت کی شکل عطا کی. نماز سے لے کے حج تک رسومات بندگی ہوں، معاملات زندگی ہوں، اخلاق ہوں، سارے کے سارے اجتماعیت کی روح سے بھرپور. لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں یہ طے ہو گیا کہ جس طرح نماز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تو اسے صرف پوجا پاٹھ نہیں رکھا بلکہ اس کو اجتماعیت کی روح دے کے جماعت کی شکل میں رکھا اور اس کی اہمیت اتنی رکھی کہ فضائل کی صورت میں بھی اور قانون کی صورت میں بھی کہ ایک نماز اگر وہ فردن فردن پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب, جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب, اور پھر یہ کہ نظم جماعت اگر قائم ہے تو انفرادی ادا کی ہوئی نماز ادا ہو جاتی ہے, لیکن اگر کسی علاقے میں نماز کا نظم قائم نہیں ہے تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی, وہ قابل قبول ہی نہیں. تو یہی صورت حال پھر روزے کے سلسلے میں بھی آئی کہ ظاہر ہے کہ اسے فردن فردن نہیں رکھا جا سکتا, اس کے لیے کہ اجتماعیت کی روح جو ہے وہ پیدا کی گئی, اور اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے کب رکھا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی مہینہ اس کے لیے مخصوص ہو سکتا تھا, لیکن یہ خصوصیت اس مہینے کو دی گئی کہ جسے اللہ نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا تھا. لہذا فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے, ہدایات کے روشن نشانات پر مشتمل ہے, ایسی کسوٹی ہے جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتی. لہذا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو یہ دراصل جہاں تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے وہاں خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر انداز تشکر کا مہینہ ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تم اس بات پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت یاب کیا اور تاکہ تم شکر گزار ہو. لہذا روزہ جہاں تقوی کی تربیت ہے وہاں ہی روزہ اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ایک خاص انداز سے جو اللہ ہی کا مقرر کرتا ہے اظہار شکر گزاری ہے. اور یہ اظہار شکر گزاری دو صورتوں میں ہے, ایک اس بات پر کہ اللہ نے قرآن کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی, اگر نہ عطا فرماتا تو ہم کہیں یوں ہی مت کھپ جاتے اور اللہ کے انعامات اور اللہ کی رضا کی جنت تک نہ پہنچ پاتے. جس طرح بے شمار لوگ مر گئے جنہوں نے اللہ تعالی کی تابع داری کی منزل کو اختیار نہیں کیا, تو یہی انجام ہمارا بھی ہوتا. ہم شکر گزار ہیں اس کے جو اس نے قرآن دے کے ہمیں اس ہلاکت سے بچا لیا. اور دوسری بات یہ کہ انواع و اقسام کی چیزیں اس نے ہمیں یہاں دی ہیں, کھانے پینے کی بے شمار لذتیں عطا فرمائی ہیں, بھوک بھی دی ہے اور اس کو مٹانے کے لیے غذا بھی دی ہے, زبان دی ہے, ذائقہ دیا ہے تو ذائقے کے لیے نو بنو چیزیں بھی دی ہیں. تو لہذا ان انواع و اقسام کی لذتوں پر یہ خاص قسم کا انداز شکر گزاری بھی کہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, یہ بھی آپ کا انعام ہے, اور آپ ہی نے سب کچھ دینے کے بعد ایک پابندی لگا دی ہے, یہ بھی احساس شکر گزاری کا انداز ہے کہ ہم اس پابندی کو قبول کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہی نے کھانے کو دیا تو ہم کھاتے ہیں, اور جب آپ ہمیں منع کر دیتے ہیں تو ہم ہاتھ روک لیتے ہیں. لہذا یہ ایک خاص انداز شکر گزاری. اس کے بعد کی آیت جو ہے پھر وہ ہمیں وہ نظام اور وہ تصور جو اللہ کے متعلق قرآن نے ہمیں دیا وہ بتا رہی. فرمایا جب یہ بندی ہمارے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, تو اب یہ میرے بارے میں سوال کے متعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی کے بارے میں سوالات جو انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ اٹھتے رہے, انہیں اندھیروں میں وہ بھٹکتا رہا ہے, یہی اس کے علمی سفر کی کہانی ہے کہ کبھی نور تک کبھی نار تک کبھی ظلمتوں کے دیار تک مجھے لے گئی نہ کہاں کہاں یہ جو روشنی تھی کہیں کہیں. تو یہ انسان کے علمی سفر کی کہانی ہے کہ وہ ڈھونڈتا رہا ہے پوچھتا رہا ہے کہاں ہے وہ کتنی دور ہے, کہیں بہت دور ہو تو زور سے پکارے, اس تک آواز نہ جاتی ہو تو کچھ اور چیخ کوئی اور ذریعہ اختیار کریں, کہیں بنوں میں ڈھونڈیں, کہیں پہاڑوں پر تلاش کریں, کہیں گفاؤں میں جائیں, کہیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. یہ مختلف مراحل ہیں جن سے انسان گزرا ہے. تو انہیں میں وہ ساری باتیں ہیں کہ میرے متعلق پوچھتے ہیں. تو بتا دی کہیں قریب ہے تو بہت قریب مجھے ڈھونڈنے کے لیے
نہ پہاڑوں میں جانے کی ضرورت, نہ میدانوں میں, نہ غاروں میں, نہ ویرانوں میں, نہ عبادت گاہوں میں, نہ اپنے اندر جانچنے کی ضرورت, نہ باہر ڈھونڈنے کی ضرورت. میں تو تمہارے سے بہت قریب. اچھا کتنا؟ تو اتنا کہ اجیب دعوت دان, میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی, گویا پکارنے والے کی پکار کو براہ راست سنتا ہوں, کتنا قریب ہوں. اچھا اب پھر قربت کا پیمانہ, میں یوں کہ آپ بھی میرے سے قریب ہیں اور جو بھائی آخری صف میں بیٹھے ہیں وہ بھی میرے سے قریب. یار اس کا پیمانہ بھی بتا دیا کہ اتنا قریب ہوں. ذرا اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے دیکھو, تمہارے تحت جلد ایک رگ دھڑک رہی ہے, یہ تمہارے ہی وجود کا حصہ ہے, تمہارے ساتھ ہے. تم کہتے ہیں یہ میری گردن ہے, یہ میری رگ جان ہے, یہ میرے جسم کا حصہ ہے, یہ میرے وجود کا جزو ہے, یہ میں ہوں اور یہ میرا ہی حصہ ہے. کہا نہیں, ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو اس سے زیادہ قریب. یہ جو اتنے قریب ہے کہ جسے تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے اندر ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یہ تم سے اتنی قریب نہیں, ہم اس سے زیادہ تم سے. ہوا ماں کو ہم تمہارے ساتھ ہیں, نما کم جہاں کہیں تم ہو وہاں تمہارے ساتھ. واللہ خبیر بما تعملون, تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے. واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کے رویے پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اس سے کہیں چھپا ہوا تو نہیں. تو یہ پوچھتے ہیں کہاں ہوں میں, تو یہ بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں. اور اس قربت کا پھر تقاضا کیا ہے؟ تو اس قربت کا تقاضا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرا حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان لائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ نیکی کے راستے پر آ جائیں. یہ ایک رواں سا مفہوم تھا ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے چلا دی. اب آپ نے دیکھا اس میں بہت سارے مضامین, تو اللہ کی توفیق سے اس دورانیے میں جو باتیں بھی وہ مجھ سے کہلوانا چاہے گا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. روزے کے سلسلے میں کوئی ایسی بات تو آپ کو بتانی نہیں ہے جو آپ نہ جانتے ہو, یہ تو میرا اور آپ کا معمول ہے. کوئی 20 سال سے رکھتا آ رہا ہے, کوئی 30 سال سے رکھتا آ رہا ہے. روزے کے لباس سے اور روزے کے جسم سے ہم سب واقف ہیں. غور و فکر کی بات یہ ہے کہ روزے کے لباس میں سجا ہوا جسم کیسا ہے اور روزے کے جسم میں تابندہ روح کیسی ہے. کیونکہ جہاں تک دیکھا آپ نے, خود یہ قرآن کہتا ہے کہ کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ جو ہے وہ ضروری رہا ہے. اور جب آپ تاریخ نسل انسانی کا جائزہ لیں گے تو آج یعنی بالکل ہی ادنا درجے کے اور بہت ہی تاریخ ذہن کے مشرکین جو ہیں ان کے ہاں بھی آپ کو روزے کا تصور مل جائے, برف کی صورت, یعنی ہندوؤں سے زیادہ تنگ نظر اور متشکل وجود کو ماننے والی کوئی دوسری قوم آپ کو زمین پر شاید نہ ملے, تو اس کے ہاں بھی وہ روزے کا تصور مل جائے, برت رکھتے ہیں. لیکن اس ان کے ہاں وہ صرف ایک لباس ہے, ایک بھوک ہے, ایک ترک دنیا کی صورت ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جو اضافی ہے. اس کے اندر نہ کوئی تقوی کی روح ہے, نہ تربیت کی روح ہے, نہ اصلاح احوال کی روح ہے, بلکہ وہاں صرف صورت حال اتنی ہے کہ ترک لذات کی ایک صورت ہے. اور کیونکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ یہ جسم کا جو پنجرا ہے, یہ قید خانہ ہے اس روح کا, اور عروج کی منزل تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس جسم کو تکلیف پہنچائی جائے. تو یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا یہ تصور نہیں, نہ ہمارا روزہ کر کے دنیا ہے, نہ ہمارا روزہ جسم کے لیے کوئی ہلاکت ہے, نہ ہمارا روزہ جسم کے خلاف کسی اعلان جنگ کا نام ہے, نہ ہمارا روزہ اس روح کو اس جسم کے قید خانے سے آزاد کرنے کی کوئی سبیل ہے, بلکہ ہمارا روزہ اس جسم و جان دونوں کو خدا کی فرما برداری میں لانے کا ایک طریقہ کار ہے. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ وہ مشرکین کے یہاں جو روزہ ہے اس کی صورت حال ہے. یہود و نصارہ جہاں جو روزہ ہے اس کی صورتحال بھی آپ کو ویسی نظر آئے گی. کہ انسان کی ایک بدقسمتی یہ رہی کہ یہ ظالم اللہ کے ہاتھ میں اپنی زمانے میں تار دینے پر راضی نہیں ہوتا, یہ قانون سازی میں مداخلت کرتا ہے, کبھی کچھ بہت زیادہ وفادار بننا چاہتا ہے تو اپنے اوپر پہاڑ رکھ لیتا ہے اور چھوڑ کے بھاگتا ہے, سارے چھوڑ کے بھاگتا ہے. یعنی پہاڑ رکھنے کی صورت دیکھنی ہو تو یہود نے جو شریعت سازی کی وہ دیکھ لیجیے, اور چھوڑ کے بھاگنے کی صورت دیکھنی ہو تو نصارا نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے ساتھ اس پر نظر ڈال دیجیے. کہ ایک یہ انتہا ہے, دوسری وہ انتہا ہے. لیکن ہم درمیانی راستے کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی خصوصیت عطا فرمائی ہے, اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اسی وقت تک خیر میں ہیں جب تک کہ اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ وہ اعتدال کی منزل ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتی. تو لہذا روزہ جس اعتدال کا نام ہے, اب آئیے ذرا اس کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیسا ہے, کیا ترک لذت ہے یا بھوک کا نام ہے یا جسم کو تکلیف پہنچانے کا نام ہے. تو میں آپ کو یاد دلاؤں, آپ تو سارے یعنی دین کے جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی بڑی تاکید فرمائی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر خواہش نہیں بھی ہے تو اٹھو اور پانی ہی پی لو, ایک گھونٹ پانی پی لو, اور سحری کو تاخیر سے کھانے پر زیادہ زور دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سحری ہے اس کی وضاحت جو احادیث میں آتی ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں. میں نے پرسوں یہ حدیث پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر میں اور سحری کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ جیسے دس آیتیں پڑھ لی جائیں بس اتنے فصل تھا, گویا تاخیر سحری کا تصور. تو آپ سے جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ سحری کھانا تو بھوک نہیں ہے, یہ تو ترک لذت نہیں, یہ تو جسم کے خلاف کوئی جنگ نہیں, بلکہ یہ تو بھوک کے خلاف جنگ ہے, یہ تو لذت یابی ہے, یہ تو کھانے کی تعلیم ہے اور یہ تو کھانے کی ترغیب ہے, یہ تو کھانے کی تحریف ہے, بلکہ یہ تو کھانے کی تحقین ہے کہ کھائیے ضرور. تو لہذا روزہ ترک لذات کا نام نہیں بلکہ روزہ ضبط نفس کا نام ہے. آپ دیکھتے ہو کہ یہ روزہ جو ہے شمسی کیلنڈر کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ قمری کیلنڈر کے ساتھ متعلق ہے. یہ اگر سارے سال میں یہ گردش کرتا ہے, کبھی سردی میں کبھی گرمی میں کبھی برسات میں, یعنی کبھی یہ ان ایام میں ہے کہ جب بھوک ستاتی ہے اور کبھی یہ ان ایام میں جب نیند ستاتی ہے, جب بستر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, جب صبح کو اٹھنے کے لیے آمادگی جو ہے وہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو یہ جو فرمایا ہے کہ اٹھو اور نہیں بھوک تو پانی پی لو, تو دراصل یہ بھی ضبط نفس کی ایک شکل ہے کہ اب تمہارا جی نہیں چاہتا بستر سے اٹھنے کو, نہیں بستر سے اٹھو تاکہ تم نفس پر قابو پاؤ, نفس تم پر غالب نہ آئے. لہذا اس وقت اٹھ کے کھانا عبادت ہے جس طرح روزے کے دن میں نہ کھانا عبادت ہے. تو لہذا سحری کھانا بندگی, سحری کھانا عبادت, سحری کھانا ثواب, پیغمبر نے اس کی تاکید فرمائی. تو اب آپ نے دیکھا کہ روزہ صرف بھوک نہیں ہے بلکہ روزہ تابیداری ہے, جو کچھ کہا جائے اس کا نام ہے, جو شروع کھانے سے ہوا ہے نہ کھانے سے نہیں ہوا. اب پھر دن آ گیا اس میں آپ نے بھوک اور پیاس اختیار کریں. اب اگر کوئی صاحب یہ سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ انہیں شاید بھوکا پیاسا رہنا بندوں کا زیادہ پسند ہے, تو ہم اللہ کو ذرا زیادہ راضی کریں گے تو روزہ کھل رہا ہے 7:03 تک تو ہم کو 8:30 کھولیں گے اللہ زیادہ راضی ہو جائے. تو آپ سارے جانتے ہیں کہ جب وہ 7:03 کے بعد تاخیر کرے گا تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے, اور اگر وہ اس پر اڑ جائے گا اور اسے اپنے لیے ضروری قرار دے لے گا تو یہ شریعت میں مداخلت ہے اور پھر اس کا روزہ سرے سے ہو ہی گا نہیں, یہ بھوک اور پیاس فاقہ ہو جائے گا. جس طرح سحری میں اٹھ کے کھانا عبادت, دن میں بھوکا رہنا عبادت, پھر افطار کے وقت کھانا عبادت, تو آپ نے دیکھا کہ روزے کا جو ظرف ہے وہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. روزے کے ظرف میں جو شہد سمائی ہوئی ہے وہ اطاعت الہی ہے کہ جب کہیں کھاؤ تو کھا لو اور جب کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ. جس چیز کا حکم دے اسے مان, جس سے ہم روک دیں اسے چھوڑ دیں. پھر بات دیکھیے کہ عام دنوں میں ویسے بھی آدمی اگر کھانا کھائے تو ذرا جسم میں کسل آ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا آرام کرے. سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد اب خوب کھلایا, خوب پلایا. میں خوب کا لفظ بہت جان کے بول رہا ہوں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ شادی دیکھتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان سحر اور افطار پر اس بات کی عملی شہادت دیتے ہیں کہ واقعی اللہ رزق بڑھا دیتا. تو خوب کھلاتا ہے وہ اس مہینے میں, خوب پلاتا ہے وہ. اچھا آپ خوب کھانے پینے کے بعد تو نیند آنی لازمی بات, لیکن عام دنوں میں وہ 17 رکعتیں پڑھواتا ہے اور اب 37 پڑھواتا ہے. کہتا ہے اب لیٹنے نہیں دینا, اب ذرا کھڑے ہو جا. اور اسی بات کے لیے پھر اس قرآن کو اور اس روزے کو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دو شفاعتی ہیں جو اللہ کی جناب میں تمہاری شفاعت کریں. روزہ کرے گا میں نے اسے کھانے سے روک دیا تھا اور یہ رک گیا. اے اللہ اس بندے کو میں نے رات سونے سے روک دیا تھا, اس نے یہ بات آ گیا تھا تو لہذا ہماری سفارش قبول فرمائیے اس کے. حدیث میں آتا ہے تو روزے کی اور قرآن کی سفارش جو ہے وہ بندے کے حق میں مقبول ہوگی. مگر یہ کس بندے کے حق میں مقبول ہوگی؟ یہ اس کی کا ذکر نہیں ہو رہا جو روزے کو بھوک سمجھتا ہے, جو روزے کو پیاس سمجھتا ہے. یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ ایمانم و احتسابا, جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, جو خود احتسابی کے اس عمل سے گزرتا ہے جہاں خدا نے خود اسے اس کی پولیس بنا دیا ہے, خود اس کا جسٹس بنا دیا ہے, خود اس کے ہاتھ میں قانون دے دیا ہے اور خود کہا ہے کہ اپنے اوپر لاگو کر. یہ کون لاگو کر سکتا ہے اس قانون کو اس طرح سے؟ وہی لاگو کر سکتا ہے جو فینی قریب پر ایمان لایا. اس قانون کو وہی اپنے اوپر چلا سکتا ہے جو ہوا ماں تم این ماں تم تم کو مان گیا کہ تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ مجھے میری خلوتوں میں دیکھ رہا ہے, میری جنتوں میں دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا, میں دیکھنے کی صفت تو یہ نا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن میرے آپ کے دیکھ رہے میں اتنا فرق ہے کہ آپ مجھے بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں, میرے بولنے کے پیچھے محرک کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہے, اور آپ کے سنتے ہوئے تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کے سننے کے محرکات کیا ہیں وہ مجھے نہیں پتا. اسے پتا ہے اور اسے تین باتیں پتا ہیں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی ہم آپس میں دراصل تذکیر کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں ہے کہ آپ میں کہیں سے بڑا پڑھ لکھ کے آ گیا ہوں, میں تو آپ کی خاطر پابی نہیں ہوں, یہاں تو بڑے علماء بیٹھے ہوں. یہ تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم یہ یاد کریں کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں, جس تربیت سے ہم گزر رہے ہیں, اس کے تقاضے کیا ہیں, وہ ہم پورے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں وہ اس کا منافع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. ہم ایسے مزدور تو نہیں ہیں کہ ایسے لگے ہوئے کہ کام مالک کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے. تو جب ہم انعام لینے کے لیے وہاں ماں پہنچے تم نے وہ کہے کہ تم تو کام خراب کرائے بھاگ جاؤ, تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا ہم اس یاد دہانی کے لیے بیٹھے ہیں کہ کہیں ایسا کام تو نہیں ہو رہا, یہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی سارے معاملہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تصور کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے روزے کی حالت میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس نے کہا آپ کو کہ روزہ شروع ہو گیا اور کس نے کہا کہ روزہ ختم ہو گیا. اور جب آپ اپنی تنہائی میں موجود ہیں اور جہاں بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے اور پانی بھی ہے اور غذا بھی, ہاتھ روکنے والا بھی کوئی نہیں, بظاہر کوئی قوت نافذہ بھی کہیں موجود نہیں, سارا قانون آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ چاہیں تو ذرا سا کھا کے منہ ہاتھ پونچھ پانچ کے باہر آ جائیں تو کسی کو کیا پتا کہ آپ نے کھایا ہے نہیں کھایا.